اور بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ قائم ہیں۔ ان میں ہم کوئی بات ایسی نہیں دیکھتے جو کہ عام طور پہ بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک اور مرتبہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر رہے تھے، بچوں کو ساتھ انہوں نے بٹھایا تھا کہ آگے بڑھ کے ایک بچے نے کھجور پہ ہاتھ ڈالا تو کہا اف اف ایسا مت کرو۔ اسی طرح آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صدقے کا کچھ آیا ہوا تھا مال، تو ان بچوں میں سے کسی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی محبتیں ایسی ہیں کہ اصولوں پہ قائم ہیں۔ بچے کتنے پیارے ہیں کہ اپنا بیٹا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہاں اصول کی بات ہے وہاں نو کمپرومائز۔ اور یہی چیز ان بچوں نے بچپن سے سیکھی اور اسی طرح جوانی تک اس پہ قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور تعلیم ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی طرف سے جو ان کی تربیت ہوئی اس کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جوانی میں بھی جا کے ظاہر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی بردبار تھے، بہت زیادہ ٹالرنٹ، حد سے زیادہ برداشت کرنے والے، اور اخلاق اتنا بلند تھا کہ بعد کی زندگی میں ان کے ساتھ بھی مخالفوں نے بہت زیادتیاں کی لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی گالی نہیں سنی گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا تو جواب میں صرف اتنا کہا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اور بعد میں اس پہ بھی افسوس ہے کہ میں نے یہ لفظ بھی کیوں منہ سے نکال دیا۔ جوان ہوئے اتنے معزز خاندان کے چشم و چراغ، اور کوفہ والے ان کے راستے میں اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر لیں۔ ان کی ایک سے زائد شادیاں ہوئیں، بیویاں ان کی ایسے ان کے پر فریفتہ ہوتی تھیں کہ دل سے محبت کرتی تھیں۔ اتنے اچھے شوہر، بہت سخی، خیال کرنے والے، لیکن کسی بیوی سے ناراض ہوئے تو اس کو طلاق بائن دے دی۔ طلاق بائن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ جب طلاق مل گئی، مہر آیا، اور مہر کے ساتھ بہت بڑی ایک رقم تحفے کے طور پہ بھی دی، تو بیوی نے رو کے کہا کہ جیسا پیارا ساتھی مجھ سے بچھڑا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ متاع قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائن نہ دے دی ہوتی تو میں رجوع کر لیتا۔ بہت سخی تھے، زندگی میں دو یا تین مرتبہ انہوں نے اپنا سارا مال، ساری جائیداد، ہر چیز آدھی آدھی کر کے اللہ کے راستے میں دی، یعنی حتیٰ کہ جب تقسیم کرتے تھے نا تو اپنے جوتے کے جوڑے بھی ایک جوڑا ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، جوتے تک تقسیم کر، اور ایک مرتبہ نے ایک سے زائد مرتبہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آخری وقت ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام تجویز نہیں کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے، اپنی محبت اور اپنے شوق اور اصرار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پانچواں خلیفہ منتخب کر لیا۔ ہم تو خلافت راشدہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان لیا اپنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اس وقت والی تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بیعت نہیں کی، لہذا اب انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت نہ کی۔ بالآخر لوگ اس بات پہ تیار ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی جائے، اور عین جب کہ فوجیں جنگ کے لیے تیار تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں خون بہ جائے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکومتیں بنی لوگوں کا خون بہایا گیا، کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا لے سوائے فتح مکہ کے، ہم کو کوئی اور ایسا نہیں ملتا واقعہ جہاں بغیر خون بہائے کوئی حکومت قائم ہو۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی رحم دل، مسلمانوں سے سچی محبت کرنے والے، کہتے ہیں دنیا کے تمام حکمرانوں کے کارنامے، حکومت کے استحکام، فتوحات کی وسعت اور فوجوں کی کثرت کے معیار سے جانچے جاتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے ایک انوکھا نمونہ پیش کیا۔ آپ نے نہ حکومت کی بنیاد مضبوط کی، نہ ممالک فتح کیے، نہ فوج اور خزانے جمع کیے، بلکہ ان تمام چیزوں اور ایک ایسی عظیم الشان حکومت کو جس کا ایک سرا سن تھا اور دوسرا جبرالٹر تک پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کے خون سے بچنے اور امت کی فلاح کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی حکومت، اندازہ کریں افریقہ نیچے اور اوپر کی جانب آتے جائیں تو سندھ تک یہ حکومت پھیلی تھی، شام اور مصر کا علاقہ چھوڑ دے۔ انہوں نے یہ اتنی بڑی حکومت، یہ خزانے، یہ مال و دولت کس کے لیے چھوڑی؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں تھا۔ کہتے ہیں حکومت کے بقا اور تحفظ کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے تو دنیا کا ہر فرما روا جنگ کرتا ہے، بلکہ قصر حکومت کی تعمیر ہی جنگ کی ہولناکی اور انسانی خون سے ہوتی ہے۔ اپنی قوم کے چند انسانوں کے خون سے بچنے کے لیے حکومت کو چھوڑ دینا تاریخ کا ایک نادر اور انوکھا نمونہ ہے، سوائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ہمیں شاید ہی کہیں اور ملے۔ کہتے ہیں ہزاروں سپاہی ان کے ساتھ تھے، ان کا فوجی جرنیل بے حد بہادر تھا اور سب ان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جان لٹانے کو تیار۔ بخاری کی روایت ہے کہ ان کی فوج ایسے تھی گویا ایک پہاڑ ہو، اتنی بڑی فوج، اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود اس جنگ سے ہٹ جانا، یہ صرف انہی کا حوصلہ تھا جن کی تربیت ایسی عظیم آغوش میں ہوئی۔ اس خون کا اثر تھا، اس تربیت کا، اس تعلیم کا۔ اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرائط پر صلح کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں سوائے مسلمانوں کے خون بہانے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ادھر کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ سے ان کے جرنیل نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا لشکر ہے امام حسن کے ساتھ جو اس وقت تک پیٹھ نہ پھیرے گا جب تک کہ اپنے مخالفوں کو قتل نہ کر دے گا۔ لہذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا جو کہ ابھی ننھے سے بچے تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اور یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ دونوں گروہ جب عین تلواریں نکال کے تیار کھڑے تھے خون بہانے کو، اپنے حق سے ہٹ گئے اور حق پر تھے، لوگ اپنی خوشی سے ان کو خلیفہ منتخب کر رہے تھے، ہٹ گئے اور اپنے خاندان والوں کو لے کے صلح نامے کی شرائط طے کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ آ کے پہلے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگلوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور پچھلوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرائی۔ یہ پیاری بات، ہمارے اگلوں کے ذریعے تم کو ہدایت دی، یعنی نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرا دی۔ اپنا کہا دانائیوں میں بہترین دانائی تقوی، اور عجز میں سب سے بڑا عجز یہ ہے، یہ عجز ہے نا، عاجزی ہے حکومت کو چھوڑ دینا۔ اور یہ امر یعنی خلافت جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان ہے، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جس سے میں اللہ عز و جل کی خوشنودی، امت محمدیہ کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر دستبردار ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور کہتے ہیں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ نانا کا شہر ہے، ایک لفظ کہتے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مسلمانوں میں حق ہونے پر اور حق چھوڑ دینے پر ایک قناعت ہے اور ایک سکون ہے۔ نہ وہ اپنا سکون خراب کرتے تھے نہ لوگوں کا کرتے، ایک اشارہ تو کرتے لوگ جان لٹا دیتے۔ کہتے تھے اتنے خوش اخلاق، اتنے زیادہ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے کہ اس کی مثال آپ ان کی اس بیوی سے لگا لیں جس کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب طلاقیں ہوتی ہیں تو آپ نے سنا ہے دونوں طرف سے لوگ کس کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن یہ خاموشی سے مدینہ منورہ میں رہے۔ زیادہ وقت ان کا عبادت میں گزرتا۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ سے آنے والے کسی شخص سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، ابن اساکر کی ہے یہ کوٹیشن، تو اس نے کہا فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مصلی پہ رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملتے ہیں، دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام امہات المومنین کو سلام کرتے۔ اگر مکہ معظمہ میں ہوتے تو عصر کی نماز کے بعد حرم پاک میں رہتے اور نماز کے بعد طواف میں مشغول ہو جاتے۔ ان کی محبت ایسی تھی، لوگ ان کے پاس آتے اور یہ جس گھر کے چشم و چراغ تھے تو علوم میں بہت ماہر تھے، فتاوا دیتے، لوگوں کو علم سکھاتے اور علم و فضل کے سر چشمہ تھے۔ ان کا شمار مدینہ منورہ کے ان اصحاب میں سے ہوتا ہے جو علم اور افتاء کے منصب پر فائز تھے۔ افتاء سمجھتے ہیں آپ، فتویٰ دینے کے منصب پہ فائز تھے، اور ان کے چند فتاوی بھی کتابوں میں موجود ہیں جو فتوے انہوں نے دیے۔ بہت خوبصورت شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطابت تقریر میں بہت ماہر تھے۔ ان کے اخلاق میں زہد اور استغنا، بے پرواہی دنیا سے، حلم اور تحمل، برداشت، سخاوت، خوش اخلاقی، امن پسندی، صلح جوئی، نرم خوئی اور امت کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان سے کہلا بھیجا کہ حکومت نے ہم پر کیا فرائض ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا اختلاف تھے اور اب کتنی عزت ہے کہ حضرت امیر معاویہ ان سے نصیحت مانگ رہے ہیں، اور ان کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے بنائے۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ اور خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقر اور غربت ہو یا مالداری، دونوں حالتوں میں درمیانی چال رکھے، زبردستی کسی کا مال نہ غصب کرے اور نہ اس کو بے جا صرف کرے۔ جب تک وہ ان باتوں پہ عمل کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ درمیانی چال، عدل و انصاف، اللہ کا ڈر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے تمام صحابہ کرام بے پناہ محبت کرتے تھے، اور چند غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح تاریخی واقعات سے کرنا چاہوں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہی جگہ پہ جا کے چومتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چوما کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ مال آیا اور انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم دیا۔ وہ تھوڑا سا شکایت لے کے باپ کے پاس آئے کہ میں بھی انہیں کا ہم عمر ہوں، میں نے بھی غزوات میں شرکت کی ہے، میں بھی چھوٹی سے عمر سے صحابی ہوں، میں بھی شروع شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، آپ نے پھر مجھے کیوں کم دیا؟ کہا ہاں اس لیے کم دیا کہ تمہارا باپ ان کے باپ سے کم، تمہارا نانا ان کے نانا سے کم، اور تم ان سے کم درجے کے ہو۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافی چھوٹے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم کیا ہو، تمہارا باپ ہمارے نانا کا غلام تھا۔ یہ سن کے حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس شکایت لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے آئے اپنے بیٹے کا اور ان سے کہا کہ دوبارہ وہ بات دہرائیے جو آپ نے عبداللہ سے کہی۔ ان کا ہاں آپ ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے روزے پہ لے گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے حسین تمہیں اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن یہ گواہی دینا، میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دیکھنا اپنی بات یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ بہت قیمتی کچھ لباس آئے، انہوں نے وہ لباس امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں دیے بلکہ وہاں کے والی کو لکھا کہ ان سے عمدہ کپڑے بھیجو کہ میں ان دونوں کو دوں، یہ ان کے قابل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے نواسوں کے لیے بہترین سے بہترین چیز منگاتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے، تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ درجے میں آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں؟ چھوٹے سے بچے تھے، کہتے ہیں نانا جان میں۔ آپ مسکرا اٹھے، پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں میرے جو والد ہیں جیسے وہ بہادر ہیں اور جیسے انہوں نے ایمان کے لیے کام کیے، کیا آپ کے والد نے ایسے کام کیے؟ پھر فرمایا میری جو والدہ ہیں جنت کی خواتین کی سردار، کیا آپ کی والدہ بھی ہیں جنت کی خواتین کی سردار؟ اور کہا میرے جو نانا ہیں رحمت للعالمین، کیا آپ کے نانا بھی ایسے تھے؟ تو فرمایا اب بتائیے ہم بہتر ہوئے کہ آپ۔ ان باتوں سے ان لوگوں کی ذہن اور ہر بات میں ادب، خوبصورت تربیت اور تعلیم کا انداز جھلکتا ہے جس سے آج ہمارے بچے محروم ہیں۔ تو ان محبتوں کے ساتھ یہ بڑے ہونے والے صحابی دونوں ہم دیکھتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ان کا کردار ہے اور ایک سے ایک کا بڑھ کے حلم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ پہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا مروان ان کو گالیاں دے رہا تھا۔ گالیاں ایسی نہیں جیسے ہمارے آج کل دی جاتی ہیں، یعنی مراد برا بھلا کہہ رہا تھا، اور وہ چپ کر کے سنتے رہے حتیٰ کہ اس کی ناک بہی تو اس نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کی۔ کہتے ہیں افسوس ہے تم پہ، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ناک دائیں نہیں بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی۔ اور وہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا، کوئی جواب نہیں، کوئی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں۔ نرمی اور معاف کرنا اور عفو و درگزر کی اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ ایک مرتبہ ان کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وہ پانی لے کے آئی تو غلطی سے اس کا ہاتھ ہلا اور وہ پورا کا پورا پانی ان کے اوپر الٹ گیا۔ یہ دیکھ کے ان کے چہرے پہ غصے کے اثرات، فوراً اس نے یہ آیت پڑھی اول کا زمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا اور کہا کزمت غیظی، میں نے اپنا غضب پی لیا۔ آگے سے وہ کہتی ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بہت ہی سمجھدار تھی۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھ کے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہتے ہیں جا انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کی خاطر آزاد ہے. یہ محسنین ہے نا, ہائیسٹ درجہ ہے ایمان کا کہ نہ صرف معاف کریں, نہ صرف غصہ پی رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ کے اس کو آزاد بھی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ غلطی کر رہی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے غلام اور لونڈیوں کو کتنی تعلیم اور تربیت دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے غالباً روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک شخص نے بھرے مجمع میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو گالی دی. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کی گردن اڑانی چاہی لیکن ایسا کرنا درست نہیں تھا, حالانکہ یہ حکومت کے کسی عہدے پہ فائز تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو قید کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میں تم سے قصاص لیتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا کسی اور کو گالی دینے پر کوئی شخص واجب القتل نہیں. انصاف دیکھا, اگر تم اس کو اس وجہ سے قتل کرتے کہ مجھے گالی دے رہے تو میں تم سے قصاص لیتا, یہ نا حق خون ہوتا, کیونکہ سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو گالی دینے پہ قتل واجب نہیں. صحابی لوگ شریعت کے کتنے پابند تھے, عدل و انصاف کتنا تھا, دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دیتے تھے. اور کیا رنگ ہے ان کی شخصیتوں میں جس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان تقویٰ کا رنگ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آخری وقت میں زہر دیا گیا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ زہر دلوانے میں کس کا ہاتھ ہے. زہر کا اثر جب پھیلا ان سے آ کے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو کس نے دیا زہر. کہتے ہیں محض گمان پہ آ کے تم کو بتا دوں کہ کس نے دی ہے, یعنی صرف میرا گمان ہے, میں کیسے بتا دوں کہ مجھے کس نے زہر دی, اور گمان کے بدلے پہ تم لوگ بدلہ لے لو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے, اور میں گمان کی بنا پہ اگر کسی کا نام لوں تو وہ مفت میں جان سے جائے گا, نہیں نام بتایا. وہ زہر آہستہ آہستہ ان کے جسم میں پھیلی اور بالآخر یہ انتقال کر گئے. کہتے ہیں انتقال سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک آیت لکھی ہوئی تھی. صبح کو لوگوں کو سنایا تو لوگ تو بہت خوش ہوئے, لیکن سعید بن مسیب نے یہ خواب سن کے کہا کہ یہ خواب اگر سچا ہے تو آپ کی زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں, اور چند دنوں کے بعد شہید ہو گئے. ان کے بارے میں ابن اساکر میں آتا ہے کہ امیر معاویہ ان کو پینشن دیا کرتے تھے اصولنامہ کے تحت. ایک مرتبہ ان کو ایک سال تک پینشن نہ ملی, اب بہت زیادہ سخی بھی تھے, ادھر آتا تھا ادھر لوگوں کو دے دیتے تھے, لہذا ان کی معاشی حالت بہت گر گئی. انہوں نے بالآخر قلم اور دوات منگایا کہ میں امیر معاویہ کو اپنے حالات لکھتا ہوں, لیکن کچھ سوچ کے خط نہ لکھا. اور جب رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے پوچھا حسن کیسے ہو, میں نے عرض کی ابا جان بخیریت ہوں, البتہ مالی پریشانیاں ہیں. ارشاد ہوا تم نے قلم اور دوات اس لیے منگائی تھی کہ اپنی ضرورتوں کا اپنی ہی جیسی مخلوق کی طرف اظہار کرو. میں نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو حسن, اور اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. اے اللہ میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے, اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں کسی سے پھر تیرے سوا کوئی امید وابستہ نہ رکھوں. اے اللہ میری قوتوں کو کمزور نہ بنا, میرے نیک اعمال کو کوتاہ نہ کر, مجھ سے اعراض نہ فرما, اپنے فضل و کرم سے توفیق اور توکل کی ایسی قوت عطا فرما کہ کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت لے کر نہ جاؤں. تو ہی میرے مسائل کو حل کر اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو اب تک کسی گزشتہ یا آئندہ شخص کو نہیں دیا. اے رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال کر دے, آمین. یہ خواب ہے اور خواب میں یہ دعا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا اس سے مانگی جو مانگنے والے کو محروم اور نا امید نہیں کرتا. تو اس کے بعد امیر معاویہ نے صرف ایک سال کی پینشن نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کے وہ رقم آئی پڑی. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کبھی پھر مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ رقم آئی اس رات پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. پوچھتے ہیں حسن کیسے ہو؟ میں نے کہا بخیریت ہوں. اور اس کے بعد پورا قصہ سنایا تو فرمایا اے بیٹے اللہ سے امید وابستہ کرنے اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہے. کہا جاتا ہے وفات کے وقت گھبرانے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ گھبراہٹ کیسی؟ آپ تو اپنے پیارے نانا، اپنے والد، اپنی نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے ماموں قاسم و طاہر، اپنے چچا حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملنے جا رہے ہیں. یہ سن کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا پیارے بھائی میں اس امر الہی میں داخل ہونے والا ہوں جہاں پہلے نہیں گیا، اور اس مخلوق الہی کو دیکھ رہا ہوں جس کو اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ فرشتے نظر آ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن اگر کوئی فتنہ اٹھے، لوگ مخالفت کریں، کیونکہ اب حکومت ان کے پاس نہیں تھی، تو دیکھنا میری وفات کے بعد کسی فتنے کو سر نہ اٹھانے دینا بلکہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بخوشی اجازت دے دی، لیکن اس وقت جو مدینہ کے والی تھے انہوں نے شدید مخالفت کی. ایسے میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یاد کرائی، اور ان کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ان کی باتیں اسی طرح حکمت بھری باتیں تھیں جیسے کہ ہم نے دیکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں ہوتی تھی. بہت خوبصورت ان کے مواعظ، بہت خوبصورت ان کی نصیحتیں اور بہت ہی پیاری باتیں. کہتے تھے مکارم اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، حسن خلق، صلہ رحمی، مہمان نوازی، حقدار کی حق شناسی، سائل کو دینا، جنگ کے وقت شدت سے حملہ کرنا جہاد میں، احسان کا بدلہ دینا، پڑوسی کی حفاظت اور حمایت، شرم و حیا. سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتا ہے جو اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اور سب سے بری زندگی اس کی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا زندگی نہ بسر کر سکے. ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نا اہل کی طرف رجوع کیا جائے. کہتے تھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، اگر اس کو آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوفزدہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہے ہوتے. تو کہتے تھے مروت یہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کی اصلاح کرے، اپنے مال کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے، اسے صحیح جگہ پہ خرچ کرے، سلام زیادہ کرے، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرے. کرم یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دے دے، احسان اور اچھا سلوک کرے، ضرورت مند اور مہمان کو کھلائے پلائے. بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے مدافعت کرے، آڑے وقتوں میں اس کی حمایت اور امداد کرے، اور مصیبت کے وقت صبر کرے جیسا کہ انہوں نے خود کیا. اور صبر کی ایک بہترین تصویر ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارے عظیم صحابی تھے. تمام صحابہ کرام اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایسے ایسے عملی نمونے دنیا میں بھیجے کہ انہیں دیکھ کے ان کے بارے میں جان کے ہمیں نیک عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ایسے ہی جذبات رکھتے تھے جیسے ہم رکھتے ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچتی تھی، انہیں بھی غم آتے تھے، انہیں بھی مخالفتیں پیش آتی تھیں، لیکن وہ کتنی خوبصورت مثالیں چھوڑ کے صبر کی، اعلیٰ اخلاق کی، افو درگزر کی، اور اسی لیے اتنا خوبصورت اسلامی معاشرہ وجود میں آیا جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت، ایمانی تعلیمات اور قرآن کی تعلیم عام کرنے کی وجہ سے پڑی۔ تمام انسان گویا ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بن گئے تھے اس معاشرے میں، جس میں سے ہر پھول اپنی جگہ منفرد، انوکھا اور دل کو لبھانے والا ہے۔ ہر ایک کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ آپ نے پھولوں کا گلدستہ دیکھا، کسی کا رنگ تھوڑا مختلف، کسی کا تھوڑا مختلف، اور ہر ایک اپنی جگہ خوبصورت۔ اور صحابہ کرام بھی اسی طرح کا ایک گلدستہ ہیں، اے بوکے آف فلاورز ویئر ایچ اینڈ ایوری فلاور از جسٹ بیوٹیفل۔ اور ان کے بلند اخلاق کی خوشبو ایسی ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہمارے ذہن معطر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو محسوس کرتے ہیں تو دل میں ان کے لیے عزت، احترام اور محبت پاتے ہیں۔ مولانا حالی نے صحابہ کرام اور اس زمانے کے مسلمانوں کے عمدہ اخلاق کو دیکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی، آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق میں باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب مسلمانوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے، رانوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشہ میں مائے حق کے سرشار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پہ جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت پہ سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم دگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئین تر تھا۔ یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کا تھا باغ گیتی، نہ کھانوں میں تھا وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشاک سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلے کا جیسے نگہباں چوپاں، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ ایسے تھے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تابعین کرام، تابعین ان مسلمان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا یا ان کے پاس رہے، ان سے فائدہ اٹھایا، ان کی صحبت سے، ان کے علم سے. ایسے تابعین کرام میں سے آج دو کے حالات ہم دیکھیں گے، اور دونوں اس لیے اکٹھے آج پڑھیں گے کیونکہ ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، کامن ہیں. ہم نے دیکھا تھا غلامان اسلام نے کہ اسلام صرف کہتا نہیں بلکہ جو کچھ غلاموں کے لیے کہا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ ہوا، اور پھر غلام اور غلاموں کے بچوں کو بھی اپنی نیکی، تقوی اور علم کے بنا پہ وہ مقام ملا کہ بڑے بڑے معزز لوگ ان کے آگے ادب سے آ کے بیٹھتے اور ان سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ایسے ہی تقوی والے، نیک اور علم دوست محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کے والد سیرین عراق کے ایک رہنے والے تھے اور بڑی مہارت سے، کہا جاتا تانبے کی دیگیں وغیرہ بنایا کرتے تھے، ہنر مند انسان تھے. عراق کے ایک شہر عین التمر میں ان کی دکان تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عین التمر کے مارکے میں جو لوگ گرفتار ہو کے قیدی بنائے گئے، ان میں سیرین بھی گرفتار ہو کے مدینہ منورہ لائے گئے، اور مجاہدین کے حصے میں جب غلام تقسیم ہوئے تو سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز صحابی کی خدمت میں آ گئے. سیرین چونکہ بہت عمدہ ہنرمند طریقے سے مختلف کام کیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت طے کی، اور کہا جاتا ہے 20 سے 40 ہزار پہ معاملہ طے ہوا، اور انہوں نے مختلف چیزیں بنا کے بیچ کے اپنی آزادی خرید لی. اب جب آزاد ہو گئے تو ان کو ایک اچھی نیک سیرت بیوی کی ضرورت پڑی، اور ان کا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی اچھی ایک لونڈی تھی، صفیہ جن کا نام تھا. کہا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ شکل کی بہت پیاری بلکہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق، کردار اور بہترین سیرت کی مالک تھی، اور مدینہ منورہ کی تمام خواتین کی ہر دل عزیز. امہات المومنین بھی ان سے محبت کرتی ہیں. لہذا سیرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیک لونڈی سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا. اس شادی میں تین امہات المومنین نے صفیہ کو خود دلہن بنایا، سنوارا، سجایا، اور نکاح میں 18 بدری صحابہ نے شرکت کی، اور اس جوڑے کے لیے دعائیں مانگی گئیں. دونوں کی بہترین شخصیت اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک نیک اور سعادت مند بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد رکھا گیا. 33 ہجری میں محمد بن سیرین پیدا ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ والد بھی غلام رہ چکے تھے اور والدہ بھی لونڈی رہ چکی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ان کی والدہ نے آ کے آپ کی خدمت میں دے دیا تھا اپنے بیٹے کو جب 10 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہے اور علم اور تربیت حاصل کر چکے تھے، اور اب محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی صحابی کی صحبت اور ان سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف پایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی ان کو ملی اور ان دونوں صحابیوں سے علم حاصل کیا، ان کی صحبت میں بہترین تربیت پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے دور کے بہت مشہور عالم تھے، ان کے ساتھ یہ بیٹھتے اور اس طرح انہوں نے ان سب لوگوں سے حدیث کا بہترین علم حاصل کیا. اور حدیث کے علاوہ ان امام نووی لکھتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر، حدیث، فقہ اور تعبیر الرؤیہ وغیرہ کے فنون میں امام تھے. تعبیر الرؤیہ کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر دینے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. تو بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ اور تعبیر الرؤیہ کے امام کہلائے جاتے ہیں. انہوں نے حدیث کے سلسلے میں اور بھی صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ کرام ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی محدثہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. اسی لیے ابن سعد، حافظ زہبی اور امام نووی انہیں امام الحدیث کہتے ہیں. امام الحدیث، اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیث سننے میں اور بیان کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے. ذرا سا بھی کسی شخص کا کردار بہترین سے کم ہوتا تو اس سے حدیث نہیں سنا کرتے تھے، اور اسی طرح حدیث بیان کرتے ہوئے بھی بہت ڈر ڈر کے حدیث بیان کرتے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے. فرماتے تھے اگر کسی بات کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لیے قلم بند کی جاتی ہیں تو وہ گفتگو کم کر دے. اگر کسی بات کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لیے لکھی جا رہی ہیں تو وہ گفتگو کم کر دے. اور جو بڑے حدیث کے عالم اور ائمہ کرام تھے اس زمانے کے، وہ بھی بہت سے لوگوں کو فرماتے کہ اگر تم کو حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ. بہت سچے انسان تھے. ہشام بن حسان کہتے ہیں میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ سچا ابن سیرین کو پایا. شعیب بن حجاب کا بیان ہے کہ شعبی ہم لوگوں سے کہتے تم لوگ ابن سیرین کا دامن پکڑو. شعبی جو خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین کا دامن پکڑ لو، ان کے پاس جاؤ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد حدیث کا علم سیکھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ موجود رہتا، اور ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے تھے. بہت نام ہے اگر آپ لوگ واقف ہوں، امام شعبی خود، ثابت، داؤد بن ابی ہند، ابن عون، ایوب، سلیمان التیمی، مالک بن دینار، امام اوزائی، ہشام بن حسان وغیرہ. فقہ میں ان کو بہت معتبر مانا جاتا ہے، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ابن سیرین فقیہ، حافظ،